سنیچر 3 ستمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. لاہور اور راولپنڈی میں احتجاج, دو ہلاکتیں, ذمہ دار کون؟ حکومت نے کہا
لیکن سیکورٹی انتظامات جو ہیں وہ کوئی شوق سے تو نہیں کیے انتظامیہ نے, وجہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں ذمہ دار تو نہیں.
حزب اختلاف کا جواب,
یہ اپنی ذمہ داری سے
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائل خان سے خبریں سنیے. پاکستان عوامی تحریک سمیت حزب مخالف کی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ نون نے عوامی مسلم لیگ نے لاہور اور راولپنڈی میں حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی ہیں. تاہم اس دوران لاہور اور راولپنڈی میں راستے بند ہونے اور اسپتال پہنچنے میں تاخیر کی وجہ سے ایک خاتون اور ایک بچہ فوت ہو گئے ہیں. تفصیل سنیے عبید ملک سے.
ریلی کے موقع پر لاہور اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو کنٹینر لگا کر بلاک کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے احتساب مارچ کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں اور یہ مارچ لاہور کے علاقے شاہدرہ سے شروع ہوا جو پنجاب اسمبلی چیرنگ کراس پہنچ کر ختم ہوگا. دوسری جانب پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کی صدارت میں راولپنڈی میں قصاص مارچ کر رہی ہے. ریلی میں شرکت کے لیے طاہر القادری لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. راولپنڈی میں ہونے والا قصاص مارچ کمیٹی چوک سے شروع ہو کر لیاقت باغ پر ختم ہوگا.
دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پینما لیکس میں سینکڑوں پاکستانیوں کی طرف سے آف شور کمپنیوں کے مالکان کی حیثیت سے نام آنے کے بعد ابتدائی طور پر 450 پاکستانیوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں. جن اہم شخصیات کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں ان میں وزیر اعظم کے دو صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین اور علیم خان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے علاقے ورسک اور ضلع مردان میں گزشتہ روز ہوئے خودکش حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے, جبکہ انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. مردان کے دورہ کرنے والے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ خودکش حملہ آور غیر ملکی تھے اور انہیں ایسی اطلاعات تھیں کہ پشاور میں حملے ہو سکتے ہیں. دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے دو بڑے ممالک امریکہ اور چین نے گزشتہ سال پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے عالمی معاہدے کی توثیق کر دی ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدے کو شاید اس لمحے کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے جب ہم نے اپنے سیارے کو محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا. معاہدے کی توثیق کا عمل کل چین کے شہر ہینگ زہاؤ میں 20 بڑے صنعتی ممالک کی تنظیم G20 کا اجلاس شروع ہونے سے ایک روز پہلے سامنے آیا ہے. کاروباری حضرات کے لیے اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے چین کے صدر جی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ ماحولیاتی معاہدے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
ہم نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے اور پائیدار توانائی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہمارا لائحہ عمل بھی ایک ہے.
واضح ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کے سب سے بڑی وجہ عالمی سطح پر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں اضافہ ہے. گزشتہ برس دسمبر میں عالمی رہنماؤں نے پیرس میں سن 2050 تک دنیا کے درجہ حرارت میں اوسط اضافے کو 2 ڈگری تک محدود کرنے کا معاہدہ کیا تھا. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ترکی نے پناہ گزینوں سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. یہ معاہدہ مارچ سے نافذ العمل ہے. یورپی یونین کے امور سے متعلق ترک وزیر سے ملاقات کے بعد یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغرینی کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین ترکی کے شہریوں کے لیے ویزوں میں نرمی پر کام کرتے رہیں گے. ازبکستان میں 78 سال کی عمر میں انتقال کر جانے والے ملک کے صدر اسلام کریموف کی ان کے آبائی علاقے سمرقند میں تدفین کر دی گئی ہے. ان کی موت پر ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. وہ دماغ کی شریان پھٹنے کے باعث 6 روز زیر علاج رہنے کے بعد جمعے کو انتقال کر گئے تھے. اسلام کریموف 27 سال برسر اقتدار رہے اور ان پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مخالفین کو دبانے کے الزام عائد کیے جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا ہے جس نے مبینہ طور پر اس اسلامی شدت پسند کو تربیت دی جس نے جولائی میں ڈھاکہ میں ایک کیفے پر حملہ کیا. تفصیل بتائیں گی نازیہ گلزار.
ڈھاکہ کے کیفے پر حملے میں 20 افراد مارے گئے تھے جن میں اکثر غیر ملکی تھے. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ میں ہلاک ہونے والے شخص کا نام مراد بتایا جا رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ شخص کلدم اسلامی گروہ جماعت المجاہدین بنگلہ دیش کا کمانڈر تھا. واضح رہے کہ ایک ہفتہ پہلے حکام نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس حملے کی مبینہ منصوبہ بندی کرنے والے شخص تمیم چوہدری کو ہلاک کر دیا ہے.
اور زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے نے اپنی خراب صحت سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے مذاقاً کہا کہ میں مر گیا تھا اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں. زمبابوے کے 92 سالہ صدر نے یہ باتیں دبئی میں طیارہ چڑھتے ہوئے کہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. امریکہ اور چین نے عالمی ماحولیاتی معاہدے کی توثیق کر دی ہے. یہ شہ سرخی ہے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی. لیکن سیربین کا آغاز میں ہم پہلے چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب, جہاں حزب اختلاف کی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف, عوامی مسلم لیگ اور پاکستان عوامی تحریک لاہور اور راولپنڈی میں حکومت کے خلاف احتجاجی جلوس نکال رہی ہیں. عمران خان کی تحریک انصاف نے اپنے جلوس کو احتساب مارچ کا نام دیا ہے, جبکہ علامہ طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک نے قصاص مارچ اور شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ نے استحکام پاکستان کے نام دیے ہیں. ان جلوسوں کے موقع پر لاہور اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اس دوران دو افراد کی ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے. تازہ ترین تفصیل جاننے کے لیے لاہور چلتے ہیں, جہاں سے صحافی عباد الحق اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. عباد, یہ جلوس اور یہ ریلیاں کہاں کہاں پر ہیں؟ جی عباد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لاہور سے عباد الحق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے.
یہ پوچھیں کہ ریلی جو شروع ہوئی تھی وہ کہاں پر ہے, کیا صورتحال ہے, کیا صورتحال ہے؟
عباد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عباد سے ہمارا رابطہ منقطع ہے. اس وقت ہماری ساتھی مہاپارا صفدر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مہاپارا, کیا تفصیل آ رہی ہے ان ریلیوں کی؟
جی جیسا کہ آپ نے بتایا, ابھی عمر عباد سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ جو اس جگہ موجود ہیں جہاں اس وقت یہ ریلی ہے, جہاں پر عمران خان ان سے خطاب کرنے والے ہیں ریلی سے. یہ تفصیل تھوڑی سی میں اس کی آپ کو یہ بتا دوں کہ آج 3 ریلیاں نکالی جا رہی ہیں پاکستان میں بجے وقت. ایک ریلی لاہور میں اور 2 ریلیز اسلام راول پنڈی میں. اور اسلام لاہور والی ریلی ظاہر ہے کہ عمران خان اس کو اس سے خطاب کریں گی, اور جو راول پنڈی میں 2 ریلیاں اس میں ایک طاہر القادری صاحب خطاب کرنے والے ہیں اور ایک سے وہ شیخ رشید صاحب. لیکن ان ریلیوں کے لیے جو انتظامات کیے گئے سیکیورٹی کے, اس میں یہ ہوا کہ اتنی زیادہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں کہ شہریوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوئیں. اور یہاں تک ہوا کہ راولپنڈی میں ایک خاتون ایمبولنس میں اس اسپتال جا رہی تھی, وہ نہیں پہنچ پائیں اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئیں. اسی طرح لاہور میں یہ ہوا کہ ایک بچے کو ایمبولنس میں اسپتال لے جایا جا رہا تھا, لیکن اتنی زیادہ رکاوٹیں اور کنٹینرز وغیرہ کھڑے تھے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا بر وقت اسپتال, اور اس کی بھی موت واقع ہو گئی. تو یہ ان ریلی کے دوران اس قسم کے 2 بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے.
تو مہپارا, یہ ریلیاں نکالی کیوں جا رہی ہیں؟ یہ نام تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ریلی کو احتساب مارچ کا نام دیا ہے, جبکہ علامہ طاہر القادری قصاص مارچ کہتے ہیں, شیخ رشید نے استحکام پاکستان کا نام دیا ہے. پس منظر کیا ہے اس کا؟
جی, ان کا اصل میں پس منظر یہی ہے کہ پاناما لیک کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہاں کئی مہینوں سے, تو تحریک انصاف یہ دباؤ بڑھانا چاہتی ہے کہ نواز شریف کی جو حکومت ہے اس بارے میں کچھ آگے نہیں بڑھ رہی اور اس بارے میں جو کچھ ہونا چاہیے ان کے خیال میں وہ کچھ نہیں کر رہی. وہ جو ایک کمیشن بنانے کی بات ہو رہی تھی یا ایک ریفرنس بنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی اس پہ کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی. تو یہ جو ہیں
عمران خان
صاحب یہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس پہ دباؤ ڈالا جائے. باقی جو طاہر القادری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا ماڈل ٹاؤن میں جو ہلاکتیں ہوئی تھیں ان کا قصاص ہمیں چاہیے, اس کے بارے میں حکومت کچھ نہیں بتا رہی کہ کیا بنا. اور جو شیخ رشید ہیں وہ ایسے ہی سالمیت پاکستان کا ان کا ایک اپنا میرا خیال ہے ایجنڈا ہے جس کے بارے میں کچھ زیادہ واضح نہیں ہے کہ ان کو کیا چاہ رہے ہیں حکومت سے. لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ یہ تینوں ریلیاں جو بیک وقت نکالی جا رہی ہیں ان کا مقصد ایک طرح سے حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے.
مہاپارا بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے. ہم کوشش کریں گے کہ عباد الحق سے اگر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریلیاں پہنچی کہاں ہیں. ان احتجاجی جلوسوں اور ان کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے انتظامات کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا عوامی مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے پوچھا کہ جب سڑکوں پر احتجاج کا اعلان ہوتا ہے تو جلوس کے راستے کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے؟
یہ راستوں کا تعین دنیا میں تو پریکٹس یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ چیزیں طے کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اور خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ پہ جلسہ کرنا ہے اور فلاں روٹ پہ ہم نے ریلی کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر انتظامیہ کی تمام تر جد و جہد اسٹرگل محنت سماجت کے باوجود اس سے ایک انچ پیچھے نہیں کرتے. اور یہی اس مرتبہ ہوا ہے کہ یہ جو روٹ انہوں نے چنا ہے اس مرتبہ شاہدرہ سے فیصل چوک تک وایا مینار پاکستان داتا صاحب بھاٹی, یہ اتنا مصروف روٹ ہے کہ یہاں پہ عام حالات میں تل دھرنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہوتی اور اس وقت ٹریفک کا بڑا دباؤ ہوتا ہے.
تو اس طرح راستے بند ہو جانے سے تو ظاہر ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, تو ان کے لیے متبادل انتظام کیوں نہیں کیا گیا عوام کے لیے کہ عوام کسی دوسرے راستے سے آ جا سکے؟
متبادل انتظام کیا گیا ہے. بعض روٹ ایسے ہیں کہ ان کو مینج کرنے کے باوجود وہ مینج نہیں ہوتے, تو اس کو ہم نے مینج کرنے کی بڑی کوشش کی ہے اور اس وقت ٹریفک کا دباؤ تو ہے, لیکن بہرحال کوئی ایسی پریشانی یا بہت زیادہ کوئی شہریوں کو پریشانی نہیں ہے, لیکن بہرحال ٹریفک کا دباؤ ضرور ہے.
آج لاہور میں ایک بچہ اور راولپنڈی میں ایک عورت کی جان گئی, اور ان سیکیورٹی انتظامات کے باعث کہا جا رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ سیکیورٹی انتظامات ہی ہیں, تو یہ ذمہ داری حکومت اپنے سر لے گی یا نہیں؟
یہ سیکیورٹی انتظامات جو ہیں یہ فیصل آباد میں کیوں نہیں ہوئے, ملتان میں کیوں نہیں ہوئے, یہ وہاں پہ کیوں نہیں ہوئے؟ لیکن سیکورٹی انتظامات جو ہیں وہ کوئی شوق سے تو نہیں کیے انتظامیہ نے, ان کی ایک وجہ ہے نا, تو پھر جو لوگ کر رہے ہیں ذمہ دار تو وہ ہوئے
نہیں. لیکن احتجاج تو حزب اختلاف کا حق ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب؟
دیکھیں احتجاج اگر حزب اختلاف کا حق ہے تو احتجاج کرنے کا جو ہے وہ طریقہ چار دیواری میں جلسہ ہو سکتا ہے, اوپن اسپیس پہ چلے اوپن اسپیس پہ جلسہ کرنا یہ جلسہ ہو سکتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ آپ نے 15 کلومیٹر علاقے کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے احتجاج میں لانا ہے اور کئی گھنٹے وہاں پہ موجود رہنا ہے؟ تو پھر آپ کی سکوٹی کے لیے اگر گورنمنٹ انتظام کو نہیں کرے گی تو پھر بھی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی.
اچھا رانا ثناء اللہ صاحب, پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے کنٹینر رکھ دیے ہیں راستوں میں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ریلی میں لوگوں کی شرکت کو روکنا ہے, تو جب آپ لوگوں کی شرکت کو روکیں گے حکومت جب شرکت کو روکے گی تو
یہ بات ان کی بالکل بے بنیاد ہے. یہ جو یعنی دیکھے نا, یہ جو اب پھر اگر آپ نے ایک روٹ کو فول پروف سیکورٹی دینی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو منتظمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انتظامیہ طے کرتی ہے کہ انٹرنس کہاں کہاں سے ہوگی اور ایگزٹ کہاں کہاں سے ہوگی, اور ان پوائنٹس کے علاوہ باقی راستے جو ہے وہ ان کو کنٹینر لگا کے بلاک کر دیا جاتا ہے. یہ ان کے ساتھ باقاعدہ طے ہوا ہے.
لیکن عام طور پر حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, تو پھر راستوں کی بندش جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان تو پیدا کرتی ہے نا.
نہیں راستوں کی بندش نہیں ہے بلکہ اس روٹ کو آپ دیکھیں نا, یعنی جو دہشت گردی ہے جو انتظامات کرنے ضروری ہیں وہ تو دہشت گردی کے حالات کی وجہ سے ہے نا, وہ کو ہمیں تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 5-6 ہزار آدمی جو ہے اگر وہاں سے جلوس نکال کے یہاں تک آ جائے گا تو اس سے گورنمنٹ کو کیا پریشانی ہے؟ اس طرح کے جلوس جو ہے وہ یعنی اگر دہشت گردی کا معاملہ نہ ہو, زمانہ ہے امن ہو تو جتنے مرضی نکلیں.
رانا ثناءاللہ صاحب کب تک ایسا رہے گا؟ دیکھیں وی آئی پیز جب گزرتے ہیں, جو اہم شخصیات گزرتی ہیں, تب بھی سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں. اب سیکیورٹی کی بھی ایک سچویشن ہے, ایک مسئلہ ہے, تو یہ کب تک سلسلہ بند رہے گا کہ چلتا رہے گا کہ لوگوں کو مشکلات پیدا ہوں راستے بند ہونے کی وجہ سے؟
دیکھیں وی وی آئی پی شخصیات کے لیے جو آپ نے بات کی ہے, ماسوائے اس کے کہ جو پریزیڈنٹ, وزیر اعظم, چیف منسٹر, گورنر, ان کے علاوہ کسی شخص کے لیے بھی جو ہے وہ راستے بند نہیں کیے جاتے. یا کوئی فوراً جو اپنے ہمارے مہمان جو ہے وہ کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بڑی شخصیت ہو, اس کے علاوہ کتن یہ باقاعدہ ڈائریکشن ہے, کوئی راستہ بند نہیں کیا جاتا.
یہ تھے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ, جن کا کہنا تھا کہ ریلیوں کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئیں اس کی ذمہ داری جلوس نکالنے والوں پر عائد ہوتی ہے. مگر جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق سے پوچھا کہ آج کی ریلیز کی وجہ سے دو جانیں گئیں تو کیا جلوس نکالنے والے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا
یہ اپنی ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش ہے. ایمبولینس کے جتنے غریب لوگ تھے یا بیمار لوگ تھے انہوں نے روکا کیوں؟ رانا ثناء اللہ کی گردن پہ تو بے شمار خون ہے. ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 14 آدمی ہلاک کر دیے. آج تک جو رپورٹ ہوئی تھی وہ بھی دبا لی. میں آج کے یہ دو جو اموات ہوئی ہیں جو بیمار لوگوں کی, اس کی پوری اور مکمل ذمہ داری پنجاب پولیس پر عائد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جو ان کی ذمہ داری تھی, پنجاب پولیس کی نااہلیت اور ناقص کارکردگی کی داستانیں جو ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی.
جب ریلیز نکالی جاتی ہیں تو ظاہر ہے سیکیورٹی, ان کی حفاظت کرنا, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے انہیں پھر ظاہر انتظامات کرنے تو پڑتے ہیں نا. آپ پولیس کو الزام دے رہے ہیں.
نہیں, مگر ایمبولینس کو روکنا, یہ پولیس نے تو روکا, ریلی نے تو نہیں روکا ایمبولینس کو. جو 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 بیمار جو افراد تھے جن کو اسپتال لے کے جایا جا رہا تھا, ان کو ریلی کی وجہ سے نہیں روکنا پڑا, ان کو روکا پولیس نے. پولیس والوں نے جانے ہی نہیں دیا ان کو. تو یہ تمام ذمہ داری پولیس کی ہے.
اچھا, پنجاب کے وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ ریلی کے راستے میں ہسپتال اور اس طرح کی جگہ آتی ہیں, اہم جگہ, آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ روٹ تبدیل کر لیں, مگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی.
بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ہمارا ان سے سمجھوتا ہو چکا تھا, انہوں نے راستہ سمجھوتا توڑ دیا. انہوں نے جگہ جگہ لاہور کی سڑکیں بند کر دی اور تمام مین راستے بند کر دیے. شہریوں کو تکلیف میں نے خود دیکھی ہے. مجھے خود پولیس نے روکا جب میں ریلی میں آ رہا تھا. شرکت کیجیے, یہ لوگ آج چلی بلکہ ہمیشہ ہی تھے. ان کی ٹریننگ ہی ایسی اتنی خراب ہوتی ہے کہ عوام کی تکالیف کا احساس ان کے دل میں پیدا آج تک ہوا ہی نہیں.
اچھا نعیم الحق صاحب, تحریک انصاف مسلسل ریلیز اور دھرنے کی سیاست کر رہی ہے, اور اس سے اب تک کیا حاصل ہوا ہے؟ اب جو دو ضمنی انتخابات ہوئے تھے جہلم اور وہاڑی میں, وہاں آپ کے امیدوار کامیاب نہیں ہوئے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام آپ کی سیاست کو پسند نہیں کرتے.
ایک جگہ ہماری جو عائشہ جٹ ہیں وہ کامیاب ہو گئی تھی, ان کو حکومت نے ہروایا 1200 ووٹوں سے. ہمارے دونوں حلقوں میں 50,000 ووٹ زیادہ آئے ہیں پچھلے انتخابات کے مقابلے میں. یا معاف کیجیے گا, 50,000 نہیں بلکہ اس کے لگ بھگ. اور حکومت کے جو دونوں حلقوں میں جو ووٹ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کم ہوئے ہیں.
تو نعیم الحق صاحب, انتخابات ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دور تو نہیں رہ گئے ہیں, تو ایسے میں کیا تحریک انصاف کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ احتجاجی سیاست کو ترک کر کے پارٹی کی کارکردگی پر توجہ دے, خیبر پختونخوا میں بہتری لائے, باقی جو آپ کے حلقے جہاں سے آپ کے امیدوار منتخب ہوئے ہیں یا جہاں سے انہوں نے کافی زیادہ ووٹ لیے ہیں وہاں پر کام کرے تاکہ اگلے انتخابات میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں؟
ہم ان تمام چیزوں میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت نے, عمران صاحب ہفتے میں تو 3-4 دفعہ خود چکر لگاتے ہیں, اور وہاں پہ ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے. اور ہم انتخابات کی تیاری یہ جو مہم ہے ہماری پاناما لیگ کے حوالے سے یہ سمجھے انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے.
یہ تھے تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق جو لاہور میں جاری ریلی سے ہم سے بات کر رہے تھے. اور اب براہ راست لاہور چلتے ہیں جہاں صحافی عباد الحق سے ہمارا رابطہ قائم ہو گیا ہے. عباد, ریلی کہاں پہنچی ہے؟
جی, ریلی جو ہے ابھی مینار پاکستان کے قریب پہنچی ہے اور یہ 4 گھنٹے کا جو ہے ٹائم گزر چکا ہے. یہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے شادرے سے پنجاب اسمبلی جہاں پر مرکزی اسٹیج بنایا گیا ہے, لیکن یہ فاصلہ جو ہے اسے کاٹنے میں وقت لگا ہے اور ابھی صرف مینار پاکستان تک یہ ریلی پہنچی ہے. دیکھو, اس وقت وہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ مرکزی اسٹیج بنایا گیا ہے یعنی پنجاب اسمبلی کے سامنے. یہاں پہ بھی گہما گہمی جو ہے شروع ہو چکی ہے. سیاسی کارکن جو ہے تحریک انصاف کے اور دیگر جماعتیں جو اختلاف سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ابھی لوگوں کو آنے میں دقت بھی آ رہی ہے, دشواری ہے, کیونکہ مال روڈ سے جڑی تمام جو راستے ہیں ان پر کنٹینر لگا کر جو ہے ان کو روک دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے عام شہریوں کے لیے, اور جو لوگوں کو بڑی مشکل آ رہی ہے. اور جہاں سے لوگ گزر کے آتے ہیں وہاں پہ واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں جہاں سے شہری جو ہے یا کارکن جو ہے سیاسی جماعتوں کے وہاں سے گزر کے ان کو آنا پڑتا ہے اور جامع تلاشی دینی پڑتی ہے. یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ایک نجی ٹی وی چینل کی ایک اینکر جو تھی وہ کرین سے گر گئی, کیونکہ وہ لائیو وہاں سے ان کا چل رہا تھا پروگرام جس کے اندر کے لیے وہ میزبانی کر رہی تھی, لیکن اچانک ایک کرین سے وہ گر گئی جن کو کافی جو ہے چوٹ آئی ہے. مال روڈ پہ جو ہے ابھی لوگوں کا رش اتنا نہیں ہے کیونکہ ابھی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں جو ہے ٹائم لگ جائے گا, اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں, یعنی 12 بجے کے قریب جو ہے عمران خان کی ریلی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچے گی جہاں پر مرکزی اسٹیج بنایا گیا ہے. اور عمران خان کا جو خطاب ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خطاب کے بعد جو ہے شروع ہوگا, اس لیے بھی یہ سارا جو وقت جو ہے وہ لیا جا رہا ہے.
اچھا عباد, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جگہ جگہ کنٹینر کھڑے ہیں, راستے بند ہیں, تو کس طرح سے کیا یہ صرف جو جلوس کی جو جلوس کا راستہ ہے اس کے ارد گرد ہے یا شہر کے دوسرے حصے بھی دوسرے راستے بھی بند ہیں؟
جی, تمام جو لاہور جو مال روڈ ہے اور وہ شاہدرہ تک جو اس سے جڑی ہوئی تمام چھوٹی بڑی گلیاں ہیں, راستے ہیں, بازار ہیں, وہاں پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں, اور جہاں کنٹینر نہیں ہے وہاں خاردار تارے لگائی گئی ہیں اور دیگر کو آپ پہ کھڑی کر کے جو ہے وہ بالکل عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس لیے لوگ جو اس میں شرکت کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے اور ان کو اپنی تلاشی دے کر اور واک تھرو گیٹ لگنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے لاہوریوں کے لیے اور شہریوں کے لیے کہ ان کو ایک لمبا فاصلہ جو ہے طے کر کے جو ہے مرکزی اسٹیج تک پہنچنا پڑ رہا ہے, جو جس کی وجہ سے ابھی لوگ جو ہیں اتنی تعداد میں یہاں پر نہیں آئے جتنی تعداد یہاں پر ہونی چاہیے تھی.
اچھا عباد, یہ ذرا مختصراً بتائیے گا کہ کیا دوسرے شہروں سے یا خیبر پختونخوا سے بھی لوگوں کی آمد متوقع ہے یا آئے ہیں؟
جی بالکل, ان کی آمد متوقع ہے اور لوگ آئے بھی ہیں. اس میں جو ہے لاہور کے بالکل ساتھ کے شہر ہیں جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, بلکہ ملتان سے بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کیٹی کے, کیونکہ وہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے, وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. اور یہ جو وزیر قانون ہے پنجاب کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پورے پنجاب سے جو ہے عمران خان لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے ہیں, اور ان کا جو لوگوں کی تعداد انہوں نے بتائی ہے بہت کم بتائی ہے, اور انہوں نے کہا لوگوں نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے.
جی عباد الحق, اس تفصیل کے لیے لاہور سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب اسی سے متعلق ایک یہ خبر, یعنی پاناما لیگ سے متعلق جس کے لیے عمران خان یہ سارا احتجاج کر رہے ہیں, یہ ریلیاں نکال رہے ہیں, کہ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پاناما لیگز میں سینکڑوں پاکستانیوں کی طرف سے آف شور کمپنیوں کے مالکان کی حیثیت سے نام آنے کے بعد ابتدائی طور پر 450 شہریوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, سلیم قاضی کی زبانی.
جن اہم شخصیات کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان میں وزیر اعظم کے 2 بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین اور علیم خان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ایک اہلکار کے مطابق یہ نوٹس 1 جولائی سے نافذ ہونے والے نئے قوانین کے تحت جاری کیے گئے ہیں जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 10 साल तक के इनकम टैक्स के गोशवारों के बारे में किसी भी शख्स से पूछताछ कर सकता है। एफबीआर के अहलकार के मुताबिक जिन अफराद को बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाने से मुतालिक नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ज्यादा तादाद कारोबारी तबके से ताल्लुक रखती है और उनमें से ज्यादा अफराद का ताल्लुक सूबे पंजाब से है जबकि सूबे सिंध और बिलखसूस कराची दूसरे नंबर पर है। अहलकार के मुताबिक जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस बात का जवाब दें कि ऑफशोर कंपनियां बनाने के जराए आमदन क्या थे, उन कंपनियों में की गई सरमायाकारी की मालियत क्या थी और रकम को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया था। हिजब इख्तलाफ की जमातें वजीर आजम के बच्चों का नाम पानामा लीक्स में आने के बाद से मियाँ नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में मुल्क भर में तहरीक एहतसाब के नाम से एक मुहिम भी शुरू कर रखी है।
सलीम काजी, सैरबीन अभी जारी है।
आपके बाद बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है,
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी गुजारिश है बीबीसी से,
मेरी सवाल ये है कि वसतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0095126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब खेल की खबरें सबा नाज से।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने चौथे जूनियर एशिया कप के लिए 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। ये हॉकी टूर्नामेंट रवा माह 24 सितंबर से ढाका में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू होने वाले साउथ एशियन ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में शिरकत के लिए 6 रुकनी टीम का ऐलान किया है और पिशावर में 17 साल से कम उम्र खवातीन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूबे की पहली क्रिकेट एकेडमी का इफ्तिताह कर दिया है जिसमें 20 खवातीन को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के दरमियान पांचवां और आखिरी वनडे इंटरनेशनल कल कार्डिफ में खेला जाएगा। उधर पालीकेले में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स कल पांचवां और आखिरी वनडे खेलेंगी। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 3-1 से जीत ली है। टॉप सीड टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने बासानी यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली। बर्तानिया के कायल एडमंड ने अमरीका के जॉन इस्नर को हराकर पहली बार यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई है। साबिक चैंपियन मारिन चिलिच अमरीका के जैक सॉक्स से शिकस्त के बाद यूएस ओपन से बाहर हो गए और फ्रांस के गायल मॉन्फिस जोवेल फ्राइड सोंगा और स्पेन के राफेल नडाल ने भी तीसरे राउंड में अपने अपने मैचेस जीत लिए। यूएस ओपन में खवातीन मुकाबलों में जमहूरिया चेक की पेट्रा केविटोवा ने यूक्रेन की इलीना स्वीटोलिना को शिकस्त दी जबकि बर्तानिया की योहाना कोंटा ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचेस को हराया। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपा लीग के स्क्वाड में मिडफील्डर बास्टियन श्वेनस्टाइगर का नाम शामिल नहीं है जबकि वो गुज़िश्ता रोज इंग्लिश प्रीमियर लीग की ऐलान करदा टीम का हिस्सा है। अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लायनल मेसी 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच से जख्मी होने के बायस बाहर हो गए। इस मैच में अर्जेंटाइन ने यूरुग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। कैलिफोर्निया में पुलिस ने अमरीकी नेशनल फुटबॉल लीग को बॉयकॉट की धमकी दी है जिसकी वजह सैन फ्रांसिस्को के खिलाड़ी कॉलन कीपरनिक का मुल्क में नसीम इम्तियाज के खिलाफ एहतजाजन कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से दूसरी मरतबा इनकार है।
खेलों का अहवाल आपने सबा नाज से सुना। पाकिस्तान के वजीर दाखला का कहना है कि गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमले करने वाले गैर मुल्की थे। इसके अलावा हफ्तावार कॉलम दूसरा पहलू और बॉलीवुड राउंड अप भी सैदबीन में आने को है। इस वक्त खबरों का खुलासा शुमाइला खान की जबानी।
पाकिस्तान अवामी तहरीक समेत हिजब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग ने लाहौर और रावलपिंडी में हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकाली हैं। लाहौर और रावलपिंडी में रास्ते बंद होने کی وجہ سے اسپتال پہنچنے میں تاخیر سے ایک خاتون اور ایک بچہ فوت ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے دو بڑے ممالک امریکہ اور چین نے گزشتہ سال پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے عالمی معاہدے کی توثیق کر دی ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ترکی نے پناہ گزینوں سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. ازبکستان میں 78 سال کی عمر میں انتقال کر جانے والے ملک کے صدر اسلام کریموف کی ان کے آبائی علاقے سمرقند میں تدفین کر دی گئی ہے. زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے اپنی خراب صحت سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا ہے. اور ملائیشیا کی وزارت صحت نے ملک میں زیکا وائرس کے مقامی سطح پہ سامنے آنے والے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ان کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس
شمائلہ خان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے معاف کیجیے گا یہ خبر ذرا دیر میں ہم آپ کو سنوائیں گے. اس سے پہلے ہم اس عالمی معاہدے کی خبر کی طرف چلتے ہیں جس کا بھی آپ نے خبروں میں ذکر سنا. امریکہ اور چین نے ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس معاہدے کی باقاعدہ توثیق کا اعلان کیا ہے جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ عالمی سطح پر مضر گیسوں کے اخراج کے ذمہ دار ان دو بڑے ملکوں کی مدد سے معاہدے کے نفاذ میں مدد مل سکے گی. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
چین کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس معاہدے کی توثیق کا اعلان چین کے شہر یانگ یو میں G20 گروپ کے رکن ممالک کے اجلاس کے موقع پر کیا گیا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ہمراہ G20 کانفرنس سے قبل اس معاہدے کی توثیق کا اعلان کیا. اس موقع پر امریکی صدر کا کہنا تھا
ایسی لڑائی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ایک ملک تنہا نمٹ سکے خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. کسی روز شاید ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے بالآخر اپنے کرہ ارض کو بچا لیا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ یہ لمحہ اہمیت کا حامل ہے اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا.
مجھے یقین ہے کہ پیرس معاہدہ دنیا کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوگا. مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں آج کی پیش رفت کو اہم سنگ میل کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ معاہدہ اس وقت نافذ العمل ہوگا جب 55% گیس یا کاربن کے عالمی اخراج والے 55 ممالک اس میں باضابطہ طور پر شامل ہو جائیں گے. اگر چین کے ساتھ امریکہ کو بھی شامل کر لیں تو دنیا بھر میں خارج ہونے والی نقصان دہ گیسوں میں دونوں ممالک کا حصہ 40% بنتا ہے.
اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اس اعلان سے دنیا کو فائدہ ہوگا.
موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہونے والے اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ہم نے مل کر کام کرنے اور طے کیے جانے والے لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھنے کا تہیہ کیا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ چین اور امریکہ ماحولیاتی معاہدے کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں. پیرس معاہدے کے مطابق 2050 تک عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری تک محدود کرنے کے لیے اقدام کیے جائیں گے. اس سے قبل 23 ممالک اس معاہدے کی توثیق کر چکے ہیں لیکن عالمی سطح پر گیسوں کے اخراج میں ان کا حصہ صرف 1% ہی بنتا ہے. عالمی حدت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ عالمی سطح پر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں اضافہ ہے. اس وقت دنیا میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کا سبب بننے والی گیس یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج سب سے زیادہ چین میں ہوتا ہے. پیرس معاہدے کی منظوری کے بعد چین کو کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو بند کرنا ہوگا جو کاربن کے اخراج کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. ازبکستان کے 78 سالہ صدر اسلام کریموف کی تدفین آج ان کے آبائی شہر سمرقند میں کر دی گئی ہے. ان کے انتقال کا سرکاری اعلان گزشتہ روز کیا گیا تھا اور ملک میں 3 روز کا سوگ ہے. BBC اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی.
اسلام کریموف کے آبائی شہر سمرقند میں آخری رسومات کی تقریب کی نگرانی وزیر اعظم شوکت مرزیویف نے کی. مرزیویف کو اسلام کریموف کے متوقع جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تاہم ابھی تک ملک کے نئے حکمران کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہو سکی کیونکہ اسلام کریموف نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا. جمعے کے روز ازبکستان کی حکومت نے اسلام کریموف کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ دماغ کی شریان پھٹنے کے باعث 6 روز زیر علاج رہنے کے بعد جمعے کو انتقال کر گئے تھے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند کی سڑکوں پر ہزاروں افراد نے اسلام کریموف کی میت ایئرپورٹ لے جانے والے قافلے پر پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر کئی افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور آبدیدہ ہو گئے۔ اسلام کریموف 27 سال برسر اقتدار رہے اور ان پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مخالفین کو دبانے کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں اسلام کریموف کی جانب سے تشدد کے استعمال کو منظم کہا گیا تھا۔ اسلام کریموف عام طور پر سختیوں کی وجہ اسلامی شدت پسندی کے خطرے کو قرار دیتے تھے۔ جمعے کو ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسلام کریموف انتقال کر چکے ہیں۔ ازبکستان کے سرکاری ٹی وی چینل نے تفریحی نشریات بند کر دی ہیں۔ ازبکستان میں کوئی قانونی حزب اختلاف نہیں ہے اور ذرائع ابلاغ پر سخت سرکاری کنٹرول ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد۔ عالمی خبروں کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے دورے کے دوران کہا ہے کہ خودکش حملہور غیر ملکی تھے اور یہ کہ انہیں ایسی اطلاعات تھیں کہ پشاور میں حملے ہو سکتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت پشاور کے علاقے ورسک اور ضلع مردان میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
مردان حملے کے بعد متعدد اعلی حکام زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے۔ چودھری نثار علی خان نے مردان میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اب ان شدت پسندوں کے سہولت کاروں کا خاتمہ کرنا ہے۔
ان کی جو فوری رات کو ہم نے منگا لیے تھے، ایک سر تو بالکل اس قابل نہیں تھا کہ اس کا کچھ ٹیسٹ کیا جائے، ہاتھ پورا تھا، تو اس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ میچ نہیں کی۔ سو جو کل رات تک تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ غیر ملکی تھے۔ دوسرا، یہ ابتدائی تحقیقات کے ساتھ ایک مخصوص ہمارے ٹرائبل ایریا سے آئے اور پھر انہوں نے یہاں انٹر کیا وارسک کے مقام پہ، مگر پیچھے سے یہ کہاں سے آئے تھے، کون سے ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے، یہ رات کو کہاں رہے، اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ شدت پسند اب بڑے حملے نہیں کر سکتے، اس لیے اب صاف ٹارگٹ یا معصوم افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چودھری نثار کے مطابق کچہریوں پر حملے کی الرٹ جاری کی گئی تھی اور ورسک میں حملے کی بھی اطلاع تھی، جہاں 4 ایسے مقامات تھے جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ورسک میں کرسٹن کالونی میں کل 4 خودکش حملہوروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے سیموئل مسیح کی تدفین پشاور کے گورہ قبرستان میں کر دی گئی ہے۔ اس تدفین کے لیے گورہ قبرستان میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سیموئل مسیح خاک روپ تھے اور ان کی ڈیوٹی ان دنوں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تھی۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ صبح کے وقت ان کے والد ڈیوٹی پر جانے کے لیے کالونی کے گیٹ پر پہنچے ہی تھے۔
پہلا ای ٹی انہیں کو کیا گیا، بس جیسے ان کو بلٹس لگی ہیں دوبارہ اندر کی طرف آئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جو سکیورٹی اہلکار تھے وہ بھی الرٹ ہو گئے، پھر انہوں نے اپنی کاروائی شروع کر دی ان کو روکنے کے لیے، پھر ان پر بھی فائر کیے۔ ابو ڈیوٹی پہ جا رہے تھے تقریباً 4:45 کے ٹائم، 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، بڑا بھی گھر میں میں ہی ہوں۔
ایسی اطلاعات ہیں کہ 4 خودکش حملہ آور جب کالونی میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کو روکنے میں واپڈا سیکیورٹی گارڈز نے اہم کردار ادا کیا اور پھر اس کے بعد متھرا تھانے کے پولیس اہلکار پہنچے۔ اس حملے میں 2 سیکیورٹی گارڈز اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس واقعے کا مقدمہ انسداد دہشت گردی کے محکمے کے شرقی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر مردان کچہری دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے اور اس واقعے کا مقدمہ بھی مردان کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مردان اور ورسک میں خودکش حملہوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کم عمر تھے اور بظاہر غیر ملکی نظر آ رہے تھے۔ ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کے تانے بانے سرحد پار افغانستان میں شدت پسند تنظیموں سے ملتے ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ مہمند ایجنسی سے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان سے ہی یہ خبر بھی کہ صوبہ بلوچستان میں کانگو کے مرض میں پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک جن 27 افراد کو کوئٹہ شہر میں سرکاری اسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا تھا، ان میں سے 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان میں کانگو سے متاثرہ مریضوں میں اضافے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 8 روز کے دوران مزید 7 افراد کو اس مرض کے شبے میں علاج کے لیے فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ لایا گیا۔ اس سرکاری اسپتال میں کانگو کے علاج کے لیے ایک مخصوص وارڈ قائم ہے۔ رواں سال اب تک کانگو کے شبے میں 93 مریضوں کو لایا گیا، جن میں سے 76 کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ کانگو کے مرض سے انسان بھیڑ بکریوں اور دیگر مویشیوں کے جسم پر لگے چیچڑ سے متاثر ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں اس خطرناک مرض کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ غیر سرکاری تنظیم آزاد فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زائد مینگل اس کے لیے ملک میں امور اعوانات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
بنیادی جو میں وجہ سمجھتا ہوں کہ محکمہ جو لائف اسٹاک ہے اس کی طرف سے اقدامات اور ان کی سہولیات کی بہت ہی کمی ہے۔
کانگو اور اس طرح کے دیگر امراض کے بارے میں لوگوں میں شعور کی کمی ہے۔ زائد مینگل کا کہنا ہے کہ جب یہ مرض فوری طور پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متاثرہ شخص پر کسی جن وغیرہ کا اثر ہوا ہے۔
ہمارے یہاں لوگ زیادہ دوہم پرست ہیں اور زیادہ تر ان کو جو سہولیات یا کیا کہتے ہیں ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جن نے بنا ہے۔
فاطمہ جناح اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عباس متکانی کہتے ہیں کہ اگر اس سے متاثر ہونے والے مریض کو فوری طور پر کسی اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کی علامات کے بارے میں ان کا کہنا ہے۔
اور اس میں سب سے پہلے بدن میں درد شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، الٹی شروع ہو جاتی ہے اور سر میں درد رہتا ہے، ناک کان وغیرہ کسی اور جگہ سے بھی خون بہنا شروع کر جائے اور اس میں جو ہے نا ریڈ سپاٹس نظر آ جاتے ہیں سینے پہ۔
ڈاکٹر عباس کہتے ہیں کہ جانوروں کے جسم پر موجود چیچڑ وغیرہ کو مارنے کے لیے ان پر اسپرے کرنے کے علاوہ کانگو سے بچاؤ کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جائیں۔
یہ مال مویشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو اس میں احتیاط کریں، اٹھاتے وقت اتارتے وقت گلاوز وغیرہ پہنیں۔ مال کو ہلال کریں گے قصاب، ان کو بھی گلاوز پہننا چاہیے اور جب ہلال کر لیں مال مویشی کو آدھے گھنٹے تک ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے تک جب نزدیک نہیں جائیں گے وہ چیچڑے جو ہیں گے وہ ادھر سے خود بخود اتر کے چلے جائیں گے۔ گوشت کو کاٹتے وقت بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوئی چیچڑا اس میں کٹ نہیں جائے، گوشت میں مکس نہیں ہو جائے۔
اگرچہ غیر سرکاری تنظیمیں کانگو کے پھیلنے کا ذمہ دار محکمہ امور امانات کو ٹھہراتی ہیں، لیکن محکمے کے سیکرٹری صدیق مندوخیل کا کہنا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پوری تندہی سے سپرے کا کام اور اس کو روکنے کا کام جو ہے نا وہ انٹی کانگو وائرس کمپین چلا رہی ہے۔
رواں سال اب تک بلوچستان میں 27 مریضوں میں کانگو کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 10 ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب دوسرا پہلو۔
پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی زیادتیوں کو اجاگر کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان کے مختلف وفود دنیا کے کئی ملکوں کو روانہ کیے۔ ان میں امریکہ اور کئی اہم یورپی ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ ممالک کشمیر کے حالات سے پاکستان سے بہتر طریقے سے واقف ہیں، لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور تبدیل ہوتی ہوئی ترجیحات کے سبب ان ممالک نے کشمیر پر اب مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے اور اس تنازع کے حل کے سلسلے میں پاکستان کو اب وہ حمایت حاصل نہیں جو 8-10 برس پہلے ہوا کرتی تھی۔ پاکستان نے سعودی عرب، ایران اور مسلمانوں کی آبادی والے کئی دیگر ملکوں کو بھی وفود بھیجا ہے۔ ان میں سے بیشتر ممالک ایسے ہیں جو شخصی آمریتوں اور اپنے عوام سے کٹے ہوئے حکمرانوں کے زیر تسلط ہیں۔ ان ملکوں میں انسانی اور سیاسی حقوق کا تصور صحرائے سینائی میں برف کے پہاڑ تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ کشمیر کے دکھوں کا مداوع وہ کیا کریں گے؟ ادھر بھارت کی حکومت نے ایک کل جماعتی وقت سرینگر بھیجا ہے۔ یہ وہاں کیا کرے گا، خاص طور سے ان حالات میں جب شوری زدہ وادی کی آزادی کی حامی قیادت ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ علیحدگی پسندوں اور ان کے حامی شدت پسندوں نے وفد کی آمد پر مکمل ہڑتال اور بائیکاٹ کا نعرہ دے رکھا ہے۔ شوری زدہ وادی کے عوام گزشتہ 2 مہینے سے فورسز اور علیحدگی پسندوں کے ٹکراؤ کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ 70 سے زیادہ نوجوانوں کی جانیں جا چکی ہیں، 10,000 سے زیادہ نوجوان اور فورسز کے اہلکار زخمی ہیں۔ یہ کوئی ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 2008 اور 2010 میں بھی اسی طرح علیحدگی پسندوں کی کال پر لوگ سڑکوں پر آئے تھے۔ ان مظاہروں میں بھی اسی طرح سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور ہزاروں مجروح ہوئے تھے۔ لیکن 2008 سے 2016 تک مظاہروں اور احتجاج سے کیا کچھ حاصل ہو سکا؟ کسی سمت کوئی پیش رفت ہوئی؟ کسی طرح کی کوئی تبدیلی رونما ہوئی؟ شاید نہیں۔ کشمیر جن حالات سے گزر رہا ہے اس درد کو صرف وہ کشمیری ہی سمجھ سکتے ہیں جو ان حالات کا شکار ہیں۔ وہ حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول اور اختیار نہیں۔ بین الاقوامی برادری کشمیر سے بالکل اسی طرح اب لا تعلق نظر آتی ہے جس طرح وہ فلسطینیوں کے حالات پر خاموش ہے۔ پاکستان خود اس وقت کئی طرح کے اندرونی اضطراب سے گزر رہا ہے۔ اپنے اندرونی تضادات کے پس منظر میں اب جب وہ کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو بھارت اسے بلوچستان یاد دلاتا ہے۔ کشمیر بھارت، پاکستان اور علیحدگی پسندوں کی ایک ایسی سیاست میں الجھا ہوا ہے جس کی قیمت کشمیری نئی نسل کے مستقبل سے ادا کر رہے ہیں۔ ہڑتالیں، کرفیو، پلیٹس گن، گرفتاریاں اور فورسز کی زیادتیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ آئندہ چند دنوں میں موجودہ صورتحال میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ وادی کی زندگی رفتہ رفتہ پھر معمول پر آئے گی۔ جن کے بچے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے اور جو ہزاروں مجروح ہوئے، وہ نئی حقیقتوں کے تحت اپنی بکھری ہوئی زندگی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دنوں میں پاکستان کے پارلیمانی وفود غیر ممالک سے واپس آ چکے ہوں گے۔ بھارت کا کل جماعتی وفد سری نگر سے دلی لوٹ چکا ہوگا۔ علیحدگی پسند حق خود ارادیت کا نعرہ دہراتے ہوئے مظاہروں اور احتجاج کی نئی تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ اگلی شورش تک کشمیر پھر معمول پر آ جائے گا۔ کشمیر کی نئی نسل کا مستقبل اس تباہ کن بے سمت سیاست کے بھنور میں معلق رہے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹ پٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
Ladies and gentlemen,
hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. No, sorry, let's just take that again.
Hey, Chutki Sindoor,
jiska hame khed hai.
Ha, ek minute le lijiye.
BBC, BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
Safar mera
سے پہلے ہی مشکل میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ مبینہ طور پر فلموں کے پروموشن کی سپاری لینے والے کمال راشد خان یعنی کے آر کے نے اپنی ٹویٹ میں اس فلم کی تعریف اور اجے دیوگن کی فلم شیوائے پر تنقید کی ہے۔ اب دونوں ہی فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہونے والی ہیں، پھر کیا تھا، بالی ووڈ میں اس بات پر چھڑ گیا ہے گھمسان۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کانٹروورسی میں کس کی بڑھتی ہے مشکلیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آپ جانتے ہیں کہ سدھارتھ ملہوترا فلموں میں کیسے آئے، فلم موئن جداڑو کی ناکامی پر کیا کہتی ہے فلم کی ہیروئن پوجا ہیگڑے، اور ارجن کپور کو دینی پڑ رہی ہے کس بات کی صفائی۔ ارجن کپور اس وقت ہاف گرل فرینڈ میں مصروف ہیں، मेरा मतलब है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग में। इसी दौरान खबरें फैली कि अर्जुन कपूर शूटिंग के दौरान खूब जमकर पार्टी करते हैं और इसका मोटा सा बिल बेचारे प्रोड्यूसर को पेश कर देते हैं। अब सुनिए कि इस पर अर्जुन का क्या कहना है।
It's very very sad and you guys know what happens in our lives. You know my grandmother passed away. You know if I was not a professional, वो पिक्चर अभी तक खत्म होती। आपको लगता है सर? My father is known as one of the most serious, most amazing producers. You think as a producer son, I would put the other producer in jeopardy and say ये रो 1.5 लाख रुपए का बिल? तो बहुत शर्म की बात है।
बॉलीवुड की हालिया फ्लॉप फिल्म मोहनजोदाड़ो में जबरदस्त नुकसान के बाद वॉल्ट डिज्नी ने अब इंडिया में हिंदी फिल्मों के बजाय हॉलीवुड फिल्मों पर पैसा लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि फिल्मसाज आशुतोष गवारेकर और ऋतिक रोशन के ताल्लुकात भी मुतासिर हुए हैं। लेकिन फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं देख भी नहीं रही हूँ उस तरफ से। आई एम रियली हैप्पी कि ये जो फिल्म है मुझे मिला है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट्स माय मेन कंसर्न। एक्टर वो सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर की टेंशन और व्हाटएवर वरीज है, लेकिन मेरे लिए फॉर मी इट इज जस्ट अबाउट द फिल्म।
सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन पर डटे हुए हैं और यहाँ वहाँ प्रमोशन के दौरान अपनी फिल्म और अपने ही बारे में बातें कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड में उनका चांस कैसे लगा।
तब ऐसा नहीं था कि जहन में कि आगे जाके बन सकते हैं, घर वालों ने भी नहीं सोचा था। आई थिंक जब मैं 18-19 साल का था तब जब मॉडलिंग में कुछ समझ आई कि यार लोग तस्वीर खींचने की इतने पैसे दे रहे हैं तो लगा कि कुछ तो बात होगी कुछ शक्ल वकल में। देन वहां से मैंने जब पहली बार ऑडिशन दिया था एक पिक्चर के लिए तो वो अनुभव सिन्हा की पिक्चर थी। जब उनको पसंद आया वहां से मैं बम्बई आया तब मेरे को बॉलीवुड का कीड़ा काटा और तब से वो बड़ा होता जा रहा है।
लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा।
ये वो है जिनसे हसीनाएं नहीं बल्कि वो हसीनाओं से बचा करते थे।
तुमने कभी किसी से प्यार किया?
किया।
कभी किसी को दिल दिया?
किया।
मैंने भी दिया।
जी हाँ, ये है 70s के सुपरस्टार ऋषि कपूर।
हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
ऋषि कपूर ने यूं तो 1970 में अपने पापा राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था, लेकिन 73 में डिंपल कपाड़िया के साथ फिल्म बॉबी में हीरो बनकर सामने आए।
झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।
फिल्म बॉबी ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की और उसके बाद से ऋषि कपूर 92 फिल्म में लीड रोल में आए। ऋषि कपूर का कहना है कि फिल्म बॉबी ने हीरो और हीरोइन के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि पहले फिल्म में एक आदमी और एक औरत हुआ करते थे, लेकिन बॉबी फिल्म ने टीनेजर लव स्टोरी का ट्रेंड शुरू किया।
The heroes and heroines were men and women, but from Bobby, the heroes and heroines became boys and girls. You know, the boy was, let's say, 18-year-old, the girl was 16, and that was real teenage romance. That was the age to be in college. Earlier, we had much senior actors behaving like college students, which was ridiculous. They didn't look the part. So that changed the scenario, and the tradition goes on.
फिल्मी इमेज एक लवर बॉय की बन चुकी थी। 74 में जहरीला इंसान और 75 में फिल्म खेल खेल में आई, लेकिन 76 में रंजीता के साथ फिल्म लैला मजनू ने धूम मचा दी। फिल्म में ऋषि कपूर मजनू के किरदार में लोगों के दिलों पर छा गए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी बहुत हिट रही। दोनों ने 12 फिल्में साथ की जिनमें से ज्यादातर कामयाब रही। ऋषि कपूर ने अपनी इस फिल्मी जोड़ी को एक सच्ची जोड़ी बनाते हुए नीतू सिंह से शादी की।
मेरी जो एकदम से अच्छे से मुलाकात हुई थी वो जहरीला इंसान के सेट पे हुई थी। मेरे को लगा कि बहुत रूड आदमी है और मेरे को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, यू नो, कि ऐसे बैठो, ऐसे करो, वैसे करो। और वैसे भी जाने जाते हैं बहुत ब्रैट थे जब छोटे थे, अभी तो बहुत ठीक हो गए, लेकिन बचपन में तो ही वाज अ ब्रैट। तो मेरे को बहुत बुली कर रहे थे सेट पे, पता नहीं कुछ ठीक नहीं लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई और फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए।
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ फिल्म कभी कभी के बाद 77 में हम किसी से कम नहीं सुपरहिट फिल्म रही
है। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं गम नहीं, कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं कम नहीं।
फिल्म अमर अकबर एंथनी, बदलते रिश्ते, सरगम और जमाने को दिखाना है, ये वो तमाम फिल्में थी जो ऋषि कपूर के करियर को कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचा चुकी थी। तो कैसा लगता है इतनी कामयाबी के बाद?
I'm very proud about my work. I see my work is a body of work. I don't see it as an individual form of work. God has been very kind. I've been very grateful to the audiences. They have been very forgiving in whatever wrong or whatever bad I might have done. But nonetheless, I'm still working.
ऋषि कपूर खुद एक बड़े और कामयाब फिल्मी खानदान से हैं। उनके दादा पृथ्वीराज कपूर, वालिद राज कपूर, उनके चचा शशि और शम्मी कपूर के अलावा उनके भाई रणधीर कपूर न सिर्फ एक कामयाब हीरो रहे हैं बल्कि कई बड़ी फिल्में भी बना चुके हैं। चौथी नस्ल रणबीर कपूर की शक्ल में बॉलीवुड में आई है। रणबीर अपने मम्मी पापा से बहुत क्लोज हैं। तो ऋषि जी अपने बेटे के करियर के बारे में क्या कहेंगे?
ऐसा है कि रणबीर जिस किस्म के एक्टर हैं, उन्होंने भी पहले ये तय कर लिया था, उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मैं वो नहीं करना चाहता जैसे कि कोई ट्विस्टेड टोपी हो और बास्केटबॉल हाथ में हो, ये उस किस्म के रोल्स नहीं करना चाहता जो 40 डांसर पीछे हो डांस कर रहे हो। मैं वो फिल्म वो रोल करना चाहता हूँ जो मेरी उम्र के होते हैं और वो करते हैं। रणबीर की जितनी भी पिक्चरें देख लें, he has chosen those very difficult films to do and I'm very proud of this guy.
ऋषि कपूर फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनके ट्वीट्स भी उनकी फिल्मों की तरह रंग बिरंगे होते हैं।
अकीरा, आज तेरा भाई आ रहा है मुंबई से, वो मुझे मुंबई बुला रहा है, मतलब तुमको और मुझे।
मैं कहीं नहीं जाने वाली।
और अब चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म पर नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म अकीरा रिलीज हुई है जिसमें सोनाक्षी एक्शन करती नजर आएंगी। अर्णब बनर्जी फिल्म देख चुके हैं, तो अर्णब अकीरा कैसी लगी?
देखिए, अकीरा की जो कहानी है बहुत बहुत अच्छी मजेदार कहानी है, एक थ्रिलर है, एज ऑफ द सी थ्रिलर है। अलग इमेज दिखाने की कोशिश की है सोनाक्षी सिन्हा ने अपने आप को और काफी हद तक कामयाब भी है। बहुत कम हीरोइंस हैं जो अर्ली स्टेज पर एक इमेज को चेंज करने की कोशिश करती है। करिश्मा, करीना इससे पहले वो कर चुकी है लेकिन उन्होंने बहुत बाद में किया है। एक अर्ली अपने करियर में एक इस तरह का रोल करना मेरे ख्याल से एक काबिले तारीफ है।
अब तू जीने या मैं सांसें लूं, जिद का है जिद करना, रच 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 के मनु चाहे गुना, रच 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 के मनु दे दे सजा, रच 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 के दिल सहने रना।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
BBC.
और
बॉलीवुड राउंड अप या आज का सैरबीन अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो इसके लिंक्स आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां आपको और भी ताज़ा तरीन खबरें, मजामीन और तस्वीर मिल सकती हैं। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थी महापारा सफदर, प्रोड्यूसर फयाज अहमद, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन वॉरेन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरबीन की टीम और उमर आफरीदी को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
پاکستان عوامی تحریک سمیت حزب مخالف کی جماعت پاکستان، تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ نے لاہور اور راولپنڈی میں حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی میں راستے بند ہونے کے بعد اسپتال تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے ایک خاتون رف بچہ فوت ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے دو بڑے ممالک امریکہ اور چین نے گزشتہ سال پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے عالمی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ترکی نے بنا گزینوں سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ازبکستان میں 78 سال کی عمر میں انتقال کر جانے والے ملک کے صدر اسلام کریموف کی ان کے آبائی علاقے سمرقند میں تدفین کر دی گئی ہے۔ ترکی سے رپورٹس ہیں کہ مشرقی صوبے وان میں کرد ملیشیا کے ساتھ جھڑپوں میں 8 فوجی مارے گئے ہیں، اور جمعے کو تندورک کے پہاڑوں کے ارد گرد آپریشن میں کرد باغی گروپ پی کے کے کم از کم 11 ارکان بھی مارے گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔